الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں، رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، عيدين کی نماز، عيد الفطر اور عيد الأضحى کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے. عيد مسلمانوں کی یہ خوشی کا دن ہے. عيد عاد يعود سے مشتق ہے، كأنهم عادوا إلي، گویا کہ ہر سال مسلمان اس خوشی کی طرف پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں. ازہری بیان کرتے ہیں: الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن، عيد اس کو کہتے ہیں جس دن خوشی یا غمی لوٹ کے آئے. اور بعض کہتے ہیں ما عاد عليك، جو بھی چیز پلٹ کے آئے اسے عید کہتے ہیں. عید کو عید اس لیے کہتے ہیں لأنه يعود كل صفة بفرح مجدد، یہ ہر سال خوشی کی نئی کیفیت لے کے آتی ہے. اور ابن عابدین کہتے ہیں عید کو عید اس لیے کہتے ہیں لأن الله تعالى فيه عوائد الإحسان، أي أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل يوم. اللہ تعالیٰ کے مختلف احسانات اپنے بندوں پہ پلٹ کے آتے ہیں، لوٹ کے آتے ہیں. پورا سال کس انداز سے نئے نئے انعامات انسان کو ملتے ہیں اور مزید عید کی خوشی مل جاتی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَسُمِّيَ عِيدًا لِعَوْدِهِ وَتَكَرُّرِهِ، عید کو عید اس لیے کہتے ہیں، یہ بار بار انسانیت کو خوشیوں کی لہر دیتا ہے دن. وَقِيلَ لِعَوْدِ السُّرُورِ فِيهِ، اور بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ اس دن سرور اور خوشی لوٹ کے آتی ہے جس کا انتظار مسلمانوں کو رہتا ہے، اس لیے اس کو عید کہا گیا. اور ابن منظور فرماتے ہیں سُمِّيَ الْعِيدُ، عید کو عید اس لیے کہا گیا ہے لِكَثْرَةِ عَوَائِدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ فی ذالک الیوم، اس دن بہت سارے احسانات کو اللہ تعالیٰ دوبارہ لوٹا دیتے ہیں اپنے بندوں کی طرف. اور عید کا معنی بیان کرتے علماء یہ لکھتے ہیں کل یوم فیہ جمع، ہر اس دن کو بھی عید کہا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کا اجتماع ہو. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالعيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، عيد اس دن کا نام ہے جس میں مسلمانوں کا اکٹھا ہونا وجہ معتاد معمول کے مطابق عادتاً ہر سال جس میں اکٹھے ہوتے ہیں. نمبر دو، عیدین کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داود 1134، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ولأهل المدينة يومان، أهل مدينة کے لیے دو دن مقرر تھے، يلعبون فيهما في الجاهلية، جاهلیت میں ان دو دنوں میں وہ کھیل کود پیش کرتے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدمت علیکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں، ولکم یومان تلعبون فیہما فی الجاہلیہ، اور تمہارے لیے دو دن ایسے ہیں جاہلیت میں تم اس میں کھیلا کرتے تھے. وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان دو دنوں سے بہتر دو دن عطا کر دیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے اچھے دو دن عطا کر دیے ہیں، یوم النحر و یوم الفطر، ایک یوم النحر ہے اور ایک یوم الفطر ہے. اور یہ دو مبارک دن عظیم رکن جو ارکان اسلام کے ہیں ان کی تکمیل کے بعد انسان کو حاصل ہوتے ہیں. کس انداز سے دو رکنوں کی تکمیل ہوتی ہے؟ رمضان المبارک کے روزے، یہ ارکان اسلام میں سے ہیں، عید الفطر اس کے بعد آتی ہے، اور حج 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے، الحج عرفہ، جو عرفات میں چلا جائے اس کا حج ہو جاتا ہے، اگرچہ ایام تشریق اس کے باقی رہتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا قربانی کا اور یہ سارا سلسلہ 10 تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے. اور یہ دو ایسے مبارک دن ہیں، حج اور روزہ دو رکن ہیں، اللہ روزے داروں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور حاجیوں کو بھی عرفات میں معاف کر چکے ہوتے ہیں، اور تمام اطاعت کرنے والی مخلوق پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرما چکے ہوتے ہیں. عیدین کی نماز کے بارے میں حکم، اہل علم کا اختلاف ہے کہ نماز عیدین ہر شخص پر واجب ہے یا یہ ہر شخص پر واجب نہیں. راجح قول یہ ہے کہ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے اقوال میں سے ایک قول، اور امام احمد سے روایت، اور بعض مالکیہ بھی اسی کے ہی قائل ہیں. دلیل کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، یہاں فصل لربک امر ہے، وانحر امر ہے، نماز پڑھو اور قربانی کرو. امر ویسے تو 18 معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلا معنی الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے جب قرینہ صارفہ نہ ہو، جو اس کو وجوب سے ہٹانے والی کوئی دلیل ہو تو پھر وجوب کے لیے نہیں ہوتا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کی ہدایت دی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو. تو ایک وہ تکبیر ہے جو ہم عیدین میں نماز کے اندر پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5 مرتبہ کہتے ہیں، اور دوسری تکبیریں وہ بھی ہیں جو ہم عام تکبیریں پڑھتے ہیں. تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے متعلق حکم دیا کہ تمام عورتیں بھی اس میں آئیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جن ایام میں نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن اتنا حکم دے دیا کہ وہ نماز سے الگ رہیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے عیدین کا حکم ہوا آپ نے ہر سال پڑھی اور ایک سال بھی نہیں چھوڑی، اور خلفائے راشدین نے بھی اس پہ مداومت کی، اور آج تک مسلمان اس میں دوام اختیار کیے ہوئے ہیں. پانچویں بات، یہ شعائر اسلام میں سے سب سے عظیم شعیرہ ہے اور یہ جمعہ کی طرح واجب ہے، اس لیے جو عید پڑھنے سے روکتا ہے یا رکتا ہے کلی طور پر اس سے قتال کرنا واجب ہے۔ چھٹی بات، عید اور جمعہ اکٹھا ہو جائے تو جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، آپ حدیث لکھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، اور جو چیز واجب نہیں ہوتی وہ واجب کو ساقط نہیں کر سکتی۔ عید کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے بعد دوسرا نقطہ آپ نے اس کی وجہ تسمیہ کہ اس کو عید کیوں کہا جاتا ہے، اور تیسرا نقطہ کیا لکھا آپ نے، حکمت کیا ہے اس کی اور اس کا حکم کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں، ان کل قوم لہم یوم یتجملون فی، ہر قوم کے لیے ایک دن ہے جس میں وہ زینت اختیار کرتے ہیں اور اپنے گھروں سے اس زینت کے ساتھ نکلتے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بھی یہ موقع رکھا ہے کہ وہ احسن انداز سے اپنی زینت کا اظہار کر سکیں۔ تو حکمت اور حکم کے بعد عید کا وقت، عید کا وقت، سورج جب نکل آئے ایک نیزے کے برابر وہ نظر آ جائے، یعنی کراہیت کا وقت گزر جائے، تو اس وقت عید کا وقت ہو جاتا ہے، اور جب سورج زائل ہوتا ہے زوال تک عید کا وقت رہتا ہے۔ جمہور علماء کا یہی موقف ہے، حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ۔ تو سورج جب نکلتا ہے اس کے کچھ 10 سے 15 منٹ بعد ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، اسی وقت عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، انہ خرج مع الناس یوم فطر، عبداللہ ابن بسر لوگوں کے ساتھ نکلے یوم فطر، عید الفطر کے دن، او اضحى، یا عید الاضحیٰ کے دن، فانکر ابطاء الامام، اور امام کے لیٹ ہونے کو انہوں نے انکار کیا، اور ساتھ کہا، انا کنا قد فرغنا ساعتنا ہذی، اس وقت تک تو ہم عیدوں سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے، وذلك حین التسبیح، اور یہ وہ وقت تھا جس کو تسبیح کا وقت، نماز اشراق کا وقت کہتے ہیں۔ سنن نبی داود میں 1135، سنن ابن ماجہ میں 1317۔ یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیجئے، افضل یہ ہے کہ نماز عید الاضحیٰ یہ اول وقت میں پڑھی جائے، بعد میں قربانیاں کرنے کا انہیں وقت چاہیے، اور مستحب یہ ہے کہ عید الفطر تھوڑی سی لیٹ پڑھی جائے تاکہ مسلمان زکاۃ الفطر، فطرانہ دینے میں کچھ وقت پالے۔ نماز عید کہاں پڑھی جائے گی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 956، صحیح مسلم کی 889، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نکلا کرتے، الى المصلی، مصلی کی طرف۔ یہ مصلی کیا ہے؟ مسجد نبوی اور اس مصلی کھلے میدان کے درمیان 1000 ذراع، 1000 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ فاول شیء یبدا به الصلاه، سب سے پہلے وہ نماز پڑھتے، ثم ينصرف، پھر سلام پھیرتے، فيقوم مقابل الناس، اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے کھڑے ہو جاتے، والناس جلوس، اور لوگ بیٹھے ہوتے، على صفوفهم، اپنی صفوں پر، فيعظهم، آپ ان کو وعظ کرتے، ويوصيهم، آپ ان کو وصیتیں کرتے، ويأمرهم، کچھ احکامات دیتے، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، اگر کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اسی وقت روانہ کر دیتے، او یأمر بشیء امر به، اور اگر حکم دینا ہوتا کسی چیز کا تو حکم بھی دے دیتے، ثم ينصرف، پھر وہ اپنے گھر کو جاتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں تین بہت دقیق نکتے ہیں۔ پہلا نکتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی میں نماز پڑھتے، کھلی جگہ۔ علامہ ابن الحاج المالکی کہتے ہیں، والسنة الماضية في صلاة العيدين، نماز عیدین میں سنت جو چلتی آ رہی ہے وہ یہ ہے، ان تكون في المصلى، کہ وہ کھلے میدان میں یا صحرا میں پڑھی جائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری 1190، صحیح مسلم 1394، صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، مسجد نبوی میں نماز 1000 نماز سے افضل ہے سوائے بیت اللہ کے۔ اس فضیلت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز کو چھوڑ کر مصلی میں جا کے نماز پڑھی، سوائے اس کے کہ کوئی عذر ہو، جیسا کہ بارش ہے، یا لوگوں کے اندر یہ کمزوری ہو بیماری کی وجہ سے، یا بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے اعذار ہوں تو پھر مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور علامہ ابن الحاج المالکی مزید لکھتے ہیں، مصلی میں نماز پڑھنے کا ہدف یہ ہے، اجتماع المسلمین فی مکان واحد، ایک ہی جگہ پہ تمام مسلمانوں کا اجتماع ہو، اور مسلمانوں کی قوت نظر آئے، ان کا اتحاد و اتفاق نظر آئے، اور وہ باہر میدان میں ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نماز عیدین یہ باہر نکل کے پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے لیے نہ تو کوئی اذان ہے، نہ کوئی تکبیر ہے، نہ نماز سے پہلے کوئی خطبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ پہلے دو رکعتیں ادا کیا کرتے۔ اور تیسری مہم بات جو اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صرف وعظ نہیں کرتے تھے، آپ کچھ احکامات بھی جاری کرتے، وصیتیں کرتے، حتیٰ کہ کچھ لشکر تیار ہوتے اور اس وقت ان کو بھجوا دیتے۔ اور بعض لوگ یہ سن کے کہیں گے کہ تو بہت کاری ضرب لگی، خوشی کے موقع پہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور آج کتنے لوگ انہی جذبات کے پیچھے اپنی زندگی کے مناہج ہار جاتے ہیں، یہ تو ہماری چھٹی کا دن ہے، یہ تو ہماری خوشی ہے، مومن کی خوشی ہے یہ اللہ کی رضا۔ کیا وہ لوگ دل نہیں رکھتے تھے؟ کیا لوگوں کی زندگیوں کے اپنے اپنے ارمان نہیں تھے؟ کیسے؟ فَإِن كَانَ يُرِيدُ أَن يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَ، کیسے بھیج دیتے؟ اور جانے والے خوشی خوشی کیسے چلے جاتے، بچے، ان کے اہل و عیال، ان کا بھی جی چاہتا ہوگا، اس وقت تو خیر اس طرح کا دور ہی نہیں تھا کہ چلو آج کو 10-20 غبارے لیں گے اور تقسیم کریں گے۔ منہجیت اس حدیث نے بیان کی ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ، اس کا اضافہ کر لیجیے، بلا شبہ مدینہ میں آپ مصلی میں جا کے نماز پڑھتے، لیکن جب سے عید فرض ہوئی ہے مکہ میں بیت اللہ میں ہی عید پڑھی گئی ہے، جس کے بارے میں کچھ دیر کے بعد ہم مزید وضاحت پیش کریں گے۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحى، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ہمیں خطبہ دیا، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فقال، فرمایا، من صلی صلاتنا، جس نے ہماری یہ نماز پڑھی، ونسک نسکنا، اور اس نے یہ قربانی کی، فقد اصاب النسک، تو اس نے قربانی کے اجر کو پا لیا، ومن نسک قبل الصلاۃ فلا نسک له، اور جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ فقال ابو بردة بن نیار خال البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ، ابو بردة بن نیار جو کہ براء ابن عازب کے ماموں تھے، وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی نسکت شاتی قبل الصلاة، میں نے نماز سے پہلے ہی اپنی بکری ذبح کر دی، وعرفت ان اليوم یوم اکل وشرب، اور میں تو یہی جانتا تھا کہ آج کا دن تو کھانے پینے کا دن ہے، واحببت ان تکون شاتی اول ما یذبح فی بیتی، اور میرا جی چاہا کہ سب سے پہلے اس خوشی کو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور میرے گھر میں سب سے پہلے میری ہی بکری ذبح ہو، فذبحت شاتی، میں نے اپنی بکری کو ذبح کیا، وتغدیت قبل ان آتی الصلاة، اور میں اس کا کھانا کھا کے ہی نماز پڑھنے آیا، قال شاتک شات لحم، تمہاری بکری شات لحم گوشت کی بکری تھی، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإن عندنا عناقا هي احب الی من شاتین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک عناق ہے جو دو بکریوں سے بہتر ہے، افتجزئ عنی، کیا مجھ سے یہ کفایت کر جائے گی؟ قال نعم ولن تجزی عن احد بعدک، ہاں تیرے لیے کفایت کر جائے گی جبکہ کسی اور کے لیے یہ کفایت نہیں کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو سوال کیا صحابی نے، میرے پاس عناق ہے، دوسری روایت کے الفاظ ہے ان عندی داجنتن، میرے پاس ایک پالتو بکری ہے، وہی خیر من مسنہ، یہ مسنہ دو دانت جس کے ٹوٹ جائیں اس سے بھی بہتر ہے، کیا میں اس کو قربان کر سکتا ہوں؟ کہا جی ہاں آپ کے لیے جائز ہے، ولن تجزی عن احد بعدک، کسی اور کے لیے آپ کے بعد جائز نہیں ہے۔ عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال، جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے، قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم خطب، پھر آپ نے خطبہ دیا، ثم ذبح، پھر آپ نے قربانی کی، وقال، اور فرمانے لگے، من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها، جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کیا اس کو چاہیے کہ اس قربانی کی جگہ پہ ایک اور قربانی ذبح کرے، ومن لم يذبح فليذبح بسم اللہ، اور جس نے ذبح نہیں کیا ابھی تک وہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال، جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال شهدت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم العید، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن حاضر ہوا، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی خطبے سے پہلے بغیر اذان اور بغیر اقامت کے، ثم قام متوکئا علی بلال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال پر ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے، فامر بتقوی اللہ وحث علی طاعته ووعظ الناس وذکرهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور اللہ کی اطاعت پر ترغیب دلائی اور لوگوں کو وعظ کیا اور لوگوں کو تذکیر فرمائی، ثم مضى، پھر آپ چلے، حتى اتى النساء، عورتوں کے پاس آگئے، فوعظهن وذکرهن، ان کو پھر وعظ کی اور ان کو بھی یاد دلائی چند باتیں، فقال، اور فرمانے لگے، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقن، صدقہ کرو، فإنكن اکثر حطب جہنم، اکثر تم میں سے جہنم کا ایندھن بنے گی، فقامت امرأة من سطة النساء، ایک عورت کھڑی ہوئی جو سطة النساء صفعاء الخدین، جس کے رخساروں پہ کالے نشان تھے، فقالت، کہنے لگی، لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ فقال لأنكن تكثرن الشكات وتكفرن العشيرة، تم اکثر لان تان کرتی ہو، شکایتیں اور شکوے زیادہ کرتی ہو اور خامدوں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو، قال فجعلن يتصدقن من حليهن، تو انہوں نے صدقہ کرنا شروع کیا اپنے زیورات سے. یلقین فی ثوب بلال, تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کپڑا بچھایا, اس میں اقرطتہن اپنے کانوں سے بالیاں اتار اتار کے, وخواتمہن اور اپنی انگوٹھیوں سے انہوں نے اس میں ڈالنا شروع کیا. عن ام عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها, ام عطية نسيبة أنصارية رضي الله تعالى عنها سے مروی ہے, قالت وفرماتی ہے, أمرنا تعن النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین میں نکالے ان عورتوں کو جو جوان ہیں, وذوات الخدور اور وہ بچیاں جو گھروں میں پردے والیاں ہیں. وامر الحیض ان يعتزلن مصلی المسلمین, اور حیض والی عورتوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے الگ رہیں. وفی لفظ, اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, کنا نؤمر, ہمیں حکم دیا جاتا, ان نخرج یوم العید, کہ ہم عید کے دن نکلیں, حتی نخرج البکرہ, یہاں تک کہ کمواری عورتوں کو بھی نکالیں, من خدریہا, ان کے ان چھپے ہوئے کمروں سے, حتی نخرج الحیض, یہاں تک کہ ہم حیض والیوں کو بھی نکالیں, فیکبرن بتکبیرہم, تاکہ مسلمانوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں, ویدعون بدعائہم, اور ان کی دعاؤں کے ساتھ دعا کریں, اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, یرجون برکت ذالک اليوم وطہرت, وہ بھی اس دن کی برکت کی امید باندھیں اور اس دن کی پاکیزگی کو حاصل کریں. ان تمام روایات میں عید کے متعلقہ آداب کا تذکرہ ہے. ہم ترتیب کے ساتھ اس کے آداب کو بیان کرتے ہیں. سب سے پہلا ادب, عید کے حکم اور عید کے وقت کو بیان کرنے کے بعد ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غسل کرے, خوشبو لگائے اور مسواک کرے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, موطأ امام مالک, حدیث نمبر 2, كان يغتسل يوم الفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یوم الفطر کے دن غسل کیا کرتے, قبل ان يغدو الى المصلى, مصلى کی طرف جانے سے پہلے. یہ غسل سے مراد شرعی معنی ہوگا, لاہوری غسل نہیں ہوگا. یہ وضاحت کرنے کی کیوں ضرورت پیش ہوئی, غسل بولا ہے غسل نہیں بولا. غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا, غسل کا مطلب ہوتا ہے غسل کرنا. اس لیے ہاتھ پاؤں بلکہ ہاتھ اور منہ دھو کے نکل آنا کہ میں نے غسل کیا ہے, یہ آج معروف ہو گیا, یہ کیا گیا, یہ مزاح کیا گیا, اس کو بھی لوگ غسل کہتے ہیں, یہ غسل نہیں. اور اگر اہل لاہور میں سے کوئی بیٹھا ہے تو اس کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. شرعی معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سنن ابن ماجہ 1098, صحیح ابن ماجہ 326, ان هذا يوم عيد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عید کا دن ہے, جعلہ اللہ للمسلمین, مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے عید کا دن بنایا ہے. فمن جاء الى الجمعہ, جو جمعہ پڑھنے آئے, فليغتسل, اسے بھی غسل کرنا چاہیے, وان كان طيب فليمس منه, اور اگر اس کے پاس خوشبو ہے تو خوشبو لگانی چاہیے. وعلیکم بالسواک, اور تم پر مسواک لازم ہے. دوسرا ادب, التجمل, زیب و زینت اختیار کرنا. کن کے لیے؟ مردوں کے لیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, کان یلبس احسن ثیابہ فی العیدین, عیدین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لباس زیب تن کیا کرتے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبہ تھا, يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں وہ زیب تن کیا کرتے تھے. اور آپ روایت لکھ چکے ہیں جمعہ کے متعلق کہ آپ ڈیلیگیشنز کے لیے بھی جبہ پہنا کرتے تھے اور آپ کے پاس ایک کی بجائے دو جبے تھے. اگر ایک کی بجائے دو ہو سکتے ہیں تو دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ خوشی کا اظہار فخر اور تکبر کے لیے نہیں, اللہ عز وجل کے سامنے پیش ہونے کے لیے. اس لیے کچھ لوگ اسی کو ہی عید سمجھتے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی وہ پہلے صف میں بیٹھے ہوتے ہیں جا کے عید کے دن, اور دکھانا کیا چاہتے ہیں کہ میں نے ہی خصہ شریف بہت مہنگا خریدا, اور اس کو رکھنا پیچھے چاہیے وہ سامنے رکھا ہوتا ہے. آداب کی یہ بھی منافی. اور بعض چیزیں عذرائے تفنن زندگی میں حقیقت میں ملتی ہیں, اور کچھ لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں وہ عید کے دن بیچارہ ہاتھ میں جوتی لے کے چل رہا, اس کو بھائی کیا ہوا, کہتے ہیں نہیں گندی ہو جائے گی. اور بھائی یہ پہننے کے لیے آپ کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے. لیس العید لمن لبس الجدید, عید اس کی نہیں جو نیا لباس پہنتا ہے. وتفاخر بالعدد والعدید, جو فخر کرتا ہے کہ کیا کمال کا لباس اور جوتا اور کیا کمال کے لوگ ساتھ ہیں میرے. انما العید لمن خاف یوم الوعید, عید تو اس کی ہے جو قیامت سے ڈر گیا. واتقى ذی العرش المجید, جس کے دل میں تقوی پیدا ہو گیا عرش والے عزت والے رب کا. وسبك الدموع تائبا رجاء يوم المزيد, اور جس نے آنسو بہا لیے توبہ کرتے ہوئے قیامت کے دن کامیابی کی امید لے کر. مردوں کے لیے یہ حکم تھا تو عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ليخرجن وهن تافلات, عورتوں کو نکلنا چاہیے. تافلات اي غير متطيبات, خوشبو لگا کے نہیں نکلنا چاہیے. اور دوسرا معنی جو شارحین نے کیا ہے تافلات, وہ نیا لباس پہن کے نہ نکلے. بہت پریشانی ہوئی ہوگی یہ معنی سن کے, لیکن معنی تو کرنے والوں نے کیا. دوسری روایات اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ تافلات کا معنی جو غیر متطیبات ہے کہ خوشبو لگا کے وہ سج دھج کے ساتھ نہ نکلے, بلکہ انہیں عید پڑھنی ہے, لباس اچھا پہنے. اور تیسری روایت جو ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ نے سنی, اس کا آخری حصہ صحیح بخاری میں موجود ہے 324, صحیح مسلم 890. ام عطیہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدانا لا یکون لها جلبابها, آپ نے حکم دیا کمواریوں کو بھی نکالیں, آپ نے حکم دیا نوجوانوں کو بھی نکالیں, ایسی عورتوں کو بھی جو حیض والی ہیں, اگر کسی کے پاس جلباب نہ ہو تو. قال, تو آپ نے فرمایا لتلبسها اختها من جلبابها, اگر اس کے پاس چادر نہیں ہے کہ وہ پردہ کر سکے تو اپنی کسی بہن سے لے لے. تو عورت کو با پردہ نکلنا ہوگا, بغیر خوشبو لگائے نکلنا ہوگا, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ایما امرأة استعطرت. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے, جو عورت عطر لگا کے نکلتی ہے ثم خرجت فمرت على قوم, پھر کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے, لوگوں کے پاس سے, اور بلا شبہ سب لوگ چونکہ نکل رہے ہیں, لیجدوا ریحها, اور ان مردوں کو خوشبو اس کی پہنچتی ہے, فہی زانیہ والعیاذ باللہ, تو شریعت اس کو زانیہ کنسیڈر کرے گی. صحیح الجامع 2703, سلسلہ صحیحہ 1031. زینب الثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سلسلہ صحیحہ 1094. اذا خرجت احداکن الى المسجد, جب تم میں سے کوئی عورت نکلے مسجد کی طرف, فلا تقربن طیبا, تو اسے طیب کے پاس نہیں جانا چاہیے, یعنی خوشبو نہیں لگانی چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے لا تمنعوا اماء الله مساجد الله, اللہ کی بندیوں کو مساجد جانے سے نہ روکا کرو. ولیکن لیکن لیخرجنا ان کو نکلنا چاہیے، وہن تفیلات وہ تفیلات ہوں یعنی خوشبو نہ لگائی ہو۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سلسلہ صحیح 1031، اذا خرجت المرأة الى المسجد جب عورت مسجد کی طرف نکلے، فلتغتسل من الطیب اسے چاہیے کہ خوشبو اتار لے، اور دوسری روایت میں آتا ہے اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ غسل نہ کر لے، کما تغتسل من الجنابہ جس طرح وہ جنابت کا غسل کرتی۔ عورتوں کے لیے تیسرا ادب جو شریعت نے بیان کیا ہے کہ وہ راستوں کے درمیان میں نہ چلے، اور اسی روایت میں چوتھا ادب بھی ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ مکس ہو کے نہ چلے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 856، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرما رہے تھے، وہو خارج من المسجد، حالانکہ اللہ کے رسول مسجد سے نکل رہے تھے، فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق، تو مرد اور عورتیں راستے میں مختلط ہوئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للنساء عورتوں کو، استأخرن پیچھے ہٹ جاؤ، فإن ليس لكن أن تحققن الطريق، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم راستوں کے درمیان میں چلو، عليكن بحافات الطريق، تمہیں راستوں کے کناروں پہ چلنا چاہیے، فكانت المرأة تلتصق بالجدار، عورت پھر اس وقت دیوار کے ساتھ اس طرح چلتی، تلتصق چمٹ کر چلتی، حتی ان ثوبها، یہاں تک کہ اس کی چادر، لیتعلق بالجدار من شدت لصوقها به، اس کے دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے کی وجہ سے اس کا کپڑا دیوار کے ساتھ الجھ الجھ جاتا۔ اس وقت تو دیواروں کی یہ کنڈیشنز نہیں تھی۔ بقیہ آداب انشاءاللہ ہم اگلی بجٹ میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔